اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على اشرف النبيين وخاتم المرسلين سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا صلی اللہ علیہ محمد لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وقوله الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ درود بھیجنے محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ و علی آبائہ فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم واہلک عداہم عزیزان محترم، جو میسیجز میں عنوان چل رہا تھا حق مودت اہل بیت، تو اسی حوالے سے یہ آیہ مبارکہ جو سورہ مبارکہ شورا کی آیت ہے آپ کے سامنے سرنامے کے طور پہ پیش کی ہے، جو سب سے روشن اور واضح دلیل ہے اس محبت اور مودت اہل بیت کی، کہ جس کو پروردگار عالم نے اپنے کلام پاک میں تقاضا کیا ہے. لیکن اس موضوع پر جانے سے پہلے فقہی مسائل کے حوالے سے چند مسئلے آپ کی خدمت میں عرض کروں. کہا گیا ہے کہ وہ مسائل جو روزمرہ بھی پیش آتے ہیں اور تھوڑا اس کا سود سے بھی تعلق ہو، سود ریلیٹڈ روزمرہ کے مسائل. خوب، سود ریلیٹڈ روزمرہ کے مسائل تو گھوم پھر کے پھر بینکنگ پہ آ جائیں گے ہم لوگ، اور وہ پہلے میں بڑی تفصیل سے آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں. دو تین چار جلسے، چار جلسے میرا خیال ہے ہماری اس موضوع پہ گفتگو رہ چکی ہے. اب جب لوگ اس کو سنتے ہیں کہتے ہیں کہ مختصر چیز نہیں ہے، اتنی تفصیل سے بات ہو چکی ہے. تو اب یہی ہو سکتا ہے کہ اس تفصیل کا آج اختصار، اس کا نچوڑ بنا دیا جائے تو ان لوگوں کی بھی خواہش پوری ہو جائے اور بالآخر بہت زیادہ ریپیٹیشن بھی نہ ہو. لیکن ایک مسئلہ جو شاید پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں اس وقت آیا تھا یا نہیں، کیونکہ اس وقت زیادہ تو ہم و غم بینکنگ کے مسائل تھے، تو میرا گمان کبھی یہ ہے کہ شاید نہ آیا ہو. تو وہ ایک نیا مسئلہ ہے، تو میں اسی سے سٹارٹ لیتا ہوں. اور اس میں ممکن ہے شاید یہ مردوں میں اتنا زیادہ پیش نہ آتا ہو اور مردوں کا اتنا مورد ابتلا نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مردوں کے لیے بالکل منع ہو، مردوں کے لیے بھی پیش آ سکتا ہے، لیکن زیادہ تر اس میں خواتین مبتلا ہوتی ہیں. اب انسان سوچتا ہے کہ سود کا مسئلہ بھی ہو اور خواتین زیادہ تر اس میں مبتلا ہوتی ہیں، ایسا کون سا مسئلہ ہے؟ ہماری خواتین تو گھر سے سبزی لینے بڑی مشکل سے نکلتی ہیں، ان کا بس چلے تو وہ بھی جو ہے آج کل تو ہوم ڈلیوری سسٹم سبزی والوں نے بھی شروع کر دی ہے، تو سارے کام آدھے کام ویسے ماسیاں کرتی ہیں، چیزیں سب باہر سے منگوا گئیں تو خود آرام سے بیٹھی رہیں. تو اس لیے اب وہ کون سی ایسی چیز بچ گئی جو خواتین سے بھی ریلیٹڈ ہو، اور اکثر خواتین بھی اس میں ملوث ہوتی ہوں، تو وہ ایک مسئلہ ہے کہ جو بہت سے، یعنی اکثر اوقات تو یہی ہوتا ہے کہ انسان کی توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی، اور جس کو کہتے ہیں من حیث لا یشعر، غیر شعوری طور پر وہ اس سود میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ مسئلہ ہے سونے کو سونے کے ذریعے بیچنا۔ عام طور پر شادی بیاہ کے موقع پر، کسی کے لین دین کے موقع پہ، کوئی بہت ہی، وہ بھی بلاخر پلٹ جاتے شادی بیاہی کی طرف، کسی بہت ہی قریبی کی شادی ہے، بہت لیا ہوا ہے تو اب دینے کا مرحلہ ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ مثلا فرض کریں کوئی گولڈ کی چیز اس کو دے دیں، یا ویسے ہی شوقیہ خواتین، ڈیزائن پورا پرانا ہو گیا، اب چینج کرنا ہے، ڈیزائن چینج کرنا ہے، وہ شوہر کی جیب میں کتنا بڑا سوراخ ہوگا اس کو وہ توجہ نہیں کرتے ہیں، لیکن بالآخر چینج کرنا ہے اب، اس لیے کہ 2 سال سے میں یہی ڈیزائن پہن رہی ہوں۔ تو یہ ساری مشکلات خواتینی مشکلات ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ نارملی گولڈ لے کر جاتی ہیں، گولڈ لے کر آتی ہیں، تو یہ جو گولڈ کی گولڈ سے ایکسچینج ہوتا ہے، اکثر اوقات یہ سود اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو، جب وہ بینکنگ کے احکام آئے تھے تو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ سود 2 طرح سے ہے، یا خرید و فروخت کے ذریعے سود آتا ہے، یا قرض میں سود آتا ہے۔ وہ بینکنگ کا پورا نظام کیونکہ قرض کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، لہذا ساری بحث کا ہمارا محور اسی سائڈ کی طرف تھا، اور خرید و فروخت میں سود کے مسائل بہت مختصر سے آئے تھے، جس میں مین چیز وہاں پر بھی یہی آتی ہے کہ جب آپ لین اور دین دونوں کسی ایسی چیز کے ذریعے کریں کہ دونوں کی جنس ایک ہی ہو، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، کھجور کے بدلے کھجور، لین اور دین دونوں ہی ہم جنس چیزوں میں ہو، تو وہاں پر اگر کمی اور زیادتی ہو جائے تو اس کو شریعت نے سود مانا ہے۔ آپ 1 کلو کھجور دیں، 1 کلو کھجور دے کر آپ نے فرض کریں 1.5 کلو کھجور لے لی، تو یہ جو 0.5 کلو آپ نے زیادہ لی ہے یہ سود ہے، اس کو شریعت نے سود مانا ہے اور یہ حرام ہے۔ اور سود کی وہ ساری روایتیں اور جو اس زمانے میں کچھ اشارتاً میں نے عرض کی تھیں، وہ سب اس مورد کو بھی شامل ہیں۔ تو یہ جو بحث آج کی جو مسئلہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وہ بھی ایک اعتبار سے دیکھیں تو اسی کا ہی ایک مصداق ہے، ہم جنس چیزوں کو بیچنا، لیکن فقہ میں اس کو خاص طور پر اہمیت دی جاتی ہے، اور ایک خاص پرٹیکولر اس معاملے کا نام رکھا گیا ہے فقہ میں، جس کو بیع صرف کہا جاتا ہے، صرف سواد سے، یعنی صرف کہتے ہیں نقدین کو۔ نقدین کی جب بھی بات آتی ہے فقہ میں، تو نقدین سے مراد ہوتا ہے سونا اور چاندی۔ تو جب بھی سونے چاندی کو سونے چاندی کے مقابل میں بیچا جائے، سونے کو سونے کے مقابل میں، چاندی کو چاندی کے مقابل میں، تو اس خاص پرٹیکولر معاملے کو بیع صرف کہا جاتا ہے، یعنی نقدین کا معاملہ۔ اس کے اندر یہ احکام آتے ہیں کہ جب بھی آپ مثلاً چاندی کو چاندی کے مقابل میں یا سونے کو سونے کے مقابل میں بیچ رہے ہوں، تو عام طور پہ ہوتا یہ کہ خواتین مثلاً ایک سیٹ جو اس کے پاس پرانا سیٹ ہوتا ہے، وہ ایک دوسرا سیٹ پسند کرتی ہے، چوڑیاں پرانی ہیں نئی چوڑیاں پسند کرتی ہیں، اور ان کو چینج کر دیتے ہیں۔ اور اس کی جو فقہی شکل، جو صحیح والی شکل بنتی ہے، وہ یہ بنتی ہے کہ بجائے اس کے کہ ایکسچینج کریں، کرنا یہ چاہیے ان کو کہ معاملہ کریں، یعنی 2 معاملے بنیں، 1 معاملہ نہ بنے۔ 1 معاملہ بنے گا تو ایکسس جب آ گیا سونے کے بدلے، مثلاً فرض کریں آپ کی چوڑیاں جو ہیں وہ اعلیٰ فرض کریں 10 گرام کی ہیں، جو لے رہی ہیں وہ 12 گرام کی ہیں، تو 2 گرام زیادہ آپ کو آ رہا ہے، تو یہ جو ہے سود بن سکتا ہے۔ اس کو سود نہ بننے دیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 معاملے کریں۔ 1 معاملہ یہ کریں کہ آپ مثلاً پہلے اپنی چوڑیاں بیچیں، اور دوسرا معاملہ یہ کریں کہ اس سے نئی چوڑیاں خریدیں۔ ایکسچینج نہ کریں، بلکہ چوڑیوں کو چوڑیوں کے بدلے ایکسچینج کرنے کی بجائے پہلے آپ اس کو چوڑیاں بیچیں۔ مطلب فرض کریں یہ چوڑیاں 10 گرام کی ہیں، کتنے کی ہیں؟ سے 5,000 روپے کی۔ یہ 12 گرام کی ہیں، یہ کتنے کی؟ سے 7,000 روپے کی۔ تو پہلے 5,000 کی بیچیں، پھر 7,000 کی خریدیں، اب 5,000 کا تو وہ آپ کا مقروض ہو گیا، جب آپ نے یہ 5,000 کی بیچی، 2,000 آپ اور دیں گی، تو نتیجہ یہ بنے گا کہ یہ 5 کی بجائے 7,000 اس کے پاس چلے گئے اور نئی چوڑیاں آپ نے اس سے خرید لیں۔ تو یہ ایک شرعی شکل ہے جو صحیح شکل ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ایکسچینج کریں۔ اچھا، بعض اوقات اب آپ کے ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ 2,000 روپے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، مثلا آپ اپنی چوڑیاں پلس 2,000 روپے اور نئی چوڑیاں لے رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سی صورتیں ایسی بنتی ہیں کہ آپ کا جو گولڈ بن رہا ہوتا ہے وہ فرض کریں کہ اچھا والا گولڈ ہے، پرانا بنا ہوا ہے، اچھی مضبوط ساری چیزیں ہیں، تو وہ ممکن ہے اتنے کا ہی بن رہا ہو جتنے کا آپ کو پسند آ رہا ہے سامنے والا، وہ مثلا کیرٹ کے حساب سے کم کیرٹ کا ہے، یہ زیادہ کیرٹ کا ہے، تو قرار یہ پا رہا ہے کہ یہ لے لو اور وہ دے دو، اس میں بھی تھوڑی سی مشکل آتی ہے۔ لیکن ایسے بھی موارد بنتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو کچھ ایکسٹرا نہیں دینا پڑتا، بلکہ جو آپ دے رہے ہیں وہ جو آپ لے رہے ہیں، دینے والا ممکن ہے وزنی زیادہ ہو، کیرٹ اس کا اچھا ہو، بنائی اس کی اچھی ہو، تھوڑی ٹیکنیکل ہو، جو آپ لے رہے ہیں وہ ان 3 اعتبار سے اس کی نسبت ہلکا ہو، تو آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا، ممکن ہے نیا ہے تو مطلب فرض کریں وہ بھی 7,000 کا، تو یہ جو آپ دے رہے ہیں پرانا ہونے کے باوجود یہ بھی 7,000 کا ہی بن رہا ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے یہ دے دو اور وہ لے لو، دونوں کی قیمت ایک جتنی ہے۔ تو خواتین نارملی کیا کرتی ہیں، شاید میں نے کہا نا کہ یہاں تو بہت سے شاید مرد بھی متوجہ نہیں ہوتے ہیں، اگر خواتین کا میں اس لیے تذکرہ کروں کہ نارمل یہ کام خواتین کے کام ہے، یہ ان کا شعبہ ہے، یہاں پہ وہ شاپنگ کرنے کے لیے بڑے شوق سے نکلتی ہیں، لہٰذا یہ کام انہیں کا ہوتا ہے تو وہی کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر کہیں مرد بھی کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ خواتین کے لیے حرام ہے، آپ کہیں یار آغا نے درس میں سارا تذکرہ ہی خواتین کا کیا تھا، لہٰذا یہ خواتین کے لیے تو حرام ہے لیکن مردوں کے لیے حرام نہیں، ایسا نہیں ہے، حرام دونوں کے لیے ہے، اس لیے کہ مسئلہ کامن ہے کہ آپ گولڈ کو گولڈ سے چینج کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کہیں جی ہمارا اچھا ہے، ان کا گھٹیا والا ہے، مثلا جیسا بھی مثال دی میں نے، آپ کا جو گولڈ بنا ہوا ہے وہ 24 کیرٹ گولڈ کا بنا ہوا ہے سیٹ مثلا، یا چوڑیاں، اور سامنے جو آپ لے رہے ہیں وہ مثلا 21 کیرٹ گولڈ کی آپ چوڑیاں لے رہی ہیں، لہٰذا آٹومیٹکلی ریٹ ڈفرینس آ جائے گا، تو آپ کا وزن ممکن ہے اس سے زیادہ ہو، جو آپ کو پسند آئی ہے اس کا وزن ممکن ہے کم ہو، یہ دونوں چیزیں پلس مائنس کر کے دونوں ایک جیسے بن رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک طرف گھٹیا ہو، ایک طرف عمدہ ہو، ایک طرف بنا ہوا ہو، ایک طرف آپ گولڈ کوائن دے رہے ہیں اور اس کے اگینسٹ لے رہے ہیں، ایک طرف بنا ہوا ہو، ایک طرف خام ہو، کوائن کی شکل میں ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر ان میں کمی اور زیادتی ہے تو یہ سود بن جائے گا، اور سود ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ حرام بھی ہے اور باطل بھی ہے، گنہگار بھی ہے، اور وہ ساری سود والی جو روایات ہیں اس کو شامل ہو سکتی ہیں، اور باطل بھی ہے، اس لیے کہ سودی معاملات جو ہیں وہ باطل بھی ہوا کرتے ہیں۔ لہٰذا اس کا جو شرعی طریقہ ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کو 2 معاملوں کی شکل میں کریں، اپنا گولڈ پہلے اس کو بیچیں جو بھی قیمت بنتی ہو، پھر نیا گولڈ اس سے خریدیں، پھر جو بھی قیمت بنتی ہو وہ ڈفرینس آف ریٹس جو ہے وہ آپ اس کو یا دے دیں یا اس سے لے لیں، تو یہی معاملہ بالآخر ہوا وہی ہے۔ دیکھیں دونوں صورتوں میں ہوا کیا ہے، پہلی صورت جہاں پہ آپ ایکسچینج کر رہے ہیں ہوا یہ ہے کہ نیا گولڈ آپ کے پاس آ گیا، پرانا گولڈ اس کے پاس چلا گیا، دوسری صورت جہاں پر آپ معاملہ کر رہے ہیں کہ پہلے اپنا بیچا ہے پھر اس سے خریدا ہے، تو ایٹ دا اینڈ ہوا تو یہی ہے نا کہ نیا گولڈ آپ کی جیب میں، پرانا گولڈ اس کی جیب میں، لیکن وہی والی بات ہے، شریعت نے ایک کو مانا ہے ایک کو نہیں مانا، شریعت کہتی ہے یہ طریقہ غلط طریقہ ہے، اس طریقے سے کام کرو گے تو سود بن جائے گا، حرام بھی ہے گناہ بھی ہے، یہ طریقہ صحیح طریقہ ہے، اس میں نہ سود بنے گا نہ حرام بنے گا، معاملہ بھی صحیح ہے اور آپ کا کام بھی ہو گیا، کام دونوں صورتوں میں ہو رہا ہے، لیکن ایک صورت میں حرام کر کے ہو رہا ہے، ایک صورت میں حلال طریقے سے ہو رہا ہے، فرق صرف اتنا ہے۔ اب انسان کیا پسند کرتا ہے وہ اس کا اپنا ذوق ہے کہ اس کو کیا پسند کرنا چاہیے، بعنوان مومن بہرحال اس کو حلال طریقے کو پسند کرنا چاہیے۔ بہت سے پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، انٹلیکچوئل قسم کے لوگ، وہ کہتے ہیں یار کیا فرق پڑتا ہے، کام تو وہی ہو رہا ہے نا بھائی، اگر چلیں تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، کام وہی ہو رہا ہے، جب وہی ہو رہا ہے تو اس طرح کر لو گے بھائی، اگر وہی ہو رہا ہے اور کوئی فرق نہیں پڑتا تو تو بجائے اس کے کہ اس طرح کرنے کے اسی طرح کر لو، اگر کوئی فرق نہیں پڑنا تو چلو آپ ہی تھوڑا سا چینج کر لو، ہماری تسلی ہو جائے گی، ہم لوگ خوش ہو جائیں گے، خدا خوش ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، اہل بیت راضی ہو جائیں گے. کتنا بڑا فرق پڑ رہا ہے اس کے ذہن میں، نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی فرق ہوتا ہے کہ ایک صورت میں خدا ناراض ہو رہا ہے، ایک صورت میں خدا راضی ہو رہا ہے، ایک صورت میں محمد و آل محمد جو ہیں وہ ناراض ہو رہے ہیں، ایک صورت میں وہ راضی ہو رہے ہیں. تو فرق تو بہت بڑا پڑتا ہے، لیکن اس کی عقل میں نہیں آتا یہ فرق، وہ اس کو فرق ہی نہیں مانتا اور نہ سمجھتا ہے. لہٰذا وہ کہتا ہے فرق کیا پڑتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ چلیں جی کوئی فرق نہیں پڑتا تو ویسے کر لیجیے، ایسے کر لو، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ جب کوئی فرق پڑتا ہی نہیں تمہارے حساب سے تو پھر چینج کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا. لہٰذا یہ ایک طریقہ ہے کہ جس میں یہ معاملہ صحیح ہو سکتا ہے، اور یہ بہت مبتلا بے ہے خواتین کے حوالے سے بالخصوص، اور بالعموم تو سب کے لیے، کسی کے لیے بھی پیش آ سکتا ہے. لہٰذا اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. یہ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ میں آپ کی خدمت میں سود کے حوالے سے، اچھا یہی مسئلہ باقی جگہوں پہ بھی آتا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے آپ گندم کو گندم کے بدلے، مثلا اب شاید یہ ممکن ہے ہمارے شہر میں اتنا پیش آنے والا نہ ہو، لیکن اگر آپ تھوڑا انٹیریئر کی طرف چلے جائیں تو ممکن ہے وہاں پہ یہ مسائل پیش آتے ہوں. بعض اوقات آپ اچھی گندم دے کے تھوڑی، مثلا آپ کہتے ہیں یار ہم نے تو گھر میں استعمال کرنی ہے نا، لہٰذا آپ تھوڑی گھٹیا والی گندم لے لیتے ہیں، تو آپ مثلا ایک من دے کے سوا من لے رہے ہیں، تو ایک من دے کے سوا من لے رہے ہیں، آپ کہیں جی ایک گھٹیا ہے ایک اچھی ہے، کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا گھٹیا ہو یا اچھی ہو، اگر ہم جنس ہیں گندم کے بدلے گندم ہیں تو یہ سودی معاملہ ہو جائے گا، حرام بھی ہے اور باطل بھی ہے. لہذا اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ پہلے آپ اپنی گندم بیچیں، جو قیمت بنے اس قیمت کے حساب سے گھٹیا والی گندم خریدیں، اس کا بھی ایک طریقہ یہی ہے صحیح کرنے کا. اس کے علاوہ بھی بعض طریقے بیان کیے ہیں، لیکن اب جتنا زیادہ ہم اس بحث میں آگے بڑھیں گے شاید ممکن ہے واضح چیز بھی ہے زیادہ الجھ جائے، اس چیز کو یہیں تک ہم اس مسئلے کو اسی حد تک رکھتے ہیں. دوسرا جو مسئلہ آتا ہے سود کا، پھر وہی والی بات ہے، وہ قرض کے اندر آتے ہیں. اچھا چلیں، میرا خیال ہے شاید پہلے یہ نہیں آیا تھا جب بینکنگ کے مسائل چل رہے تھے، کیونکہ میں نے کہا نا اس وقت زیادہ پورا ہم و غم بینک کے اوپر چل رہا تھا ہمارا. یہ جو ہم نے کہا کہ قرض میں سود نہیں ہوتا، معذرت، قرض میں سود ہوتا ہے اگر آپ زیادہ کچھ پیسہ دے رہے ہیں اور لیتے وقت زیادہ لینے کی شرط کرتے ہیں، البتہ شرط کرنے کے ساتھ، جو پہلے گزر چکی ہے اس کی بہت تفصیل سے کہ شرط کا مطلب کیا ہے. شرط یعنی دونوں ایک دوسرے کو پابند کریں، تم پابند ہو کہ مجھے اتنا دو، میں پابند ہوں کہ میں تمہیں اتنا دوں گا. اس پابندی کے ساتھ اگر قرض دیں آپ، کسی کو 100 روپیہ دیں اور 125 لیں، تو یہ 25 روپے آپ کے لیے سود ہے، لینا حرام اور معاملہ بھی بہرحال باطل ہے، سودی معاملہ باطل ہوتا ہے. البتہ اس باب میں فقہ نے یہ لکھا ہے کہ اصل قرض صحیح ہے، یعنی 100 کا 100 تو صحیح ہے، وہ 25 روپے جو ایکسٹرا والے ہیں وہ باطل ہیں، یعنی وہ نہ آپ اس کے مستحق ہیں نہ وہ اس کا مستحق بنتا ہے، کیونکہ آپ لے رہے ہیں، آپ نے تو خیر 100 روپے لیے لیکن جب دیتے وقت آپ دیں گے تو آپ 125 روپے دیں گے، باطل ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس 25 روپے کا مستحق نہیں بنتا، یعنی اس کے لیے شرعاً یہ 25 روپے لینا جائز نہیں ہے، اور شرعاً میرے لیے بھی یہ 25 روپے دینا جائز نہیں تھا، لیکن میں تو بہرحال مجبور ہوں دینے پر، تو مجبوری کی وجہ سے یہ جو مجبوری آپ نے خود اپنے گلے میں خود ڈالی ہو، اس مجبوری کو شریعت بہت سی جگہوں پہ مجبوری نہیں سمجھتی. لہذا وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ بھی گنہگار ہیں دینے کے، آپ مجرم دینے کے، وہ مجرم لینے کا، لہذا دونوں سود میں ملوث ہیں اور دونوں کو وہ روایتیں شامل ہو سکتی ہیں. اس سودی قرض سے کچھ موارد کو استثناء کیا گیا، کہ وہاں پر کہا گیا کہ یہ سود صحیح ہے، سود تو ہے لیکن صحیح ہے. وہ کہاں ہے؟ پہلا مورد جو استثناء کیا گیا، لا ربا بین الزوج والزوجہ، شوہر اور بیوی میں جو ہے سود نہیں ہوتا. یہ شوہروں کے لیے خوشخبری، بریکنگ نیوز، شوہروں کے لیے اگر شوہر اپنی بیوی کو قرضہ دیں، اگر کبھی دیتے ہوں تو، اور بیوی کچھ چھوڑتی ہو آپ کے پاس، تو یہ جو قرضہ اگر آپ دے رہے ہیں آپ شرط کر سکتے ہیں کہ بھائی میں تمہیں مثلا فرض کرو 5000 دے رہا ہوں، میں لوں گا تم سے 5500، اگر منظور ہے تو لے لو، نہیں تو کہیں اور سے لے لو. یہ کر سکتا ہے شوہر بیوی کے ساتھ اور بیوی شوہر کے ساتھ. لہذا میاں بیوی میں سود کو فقہ نے نہیں مانا ہے. یہ ایک مورد. دوسرا مورد لا ربا بین الوالد و ولدہ، باپ میں اور اولاد میں سود نہیں ہوتا، اکثر تو الٹا ہی ہوتا ہے، اولادیں باپ سے مانگتی ہیں، تو یہاں پر باپ یہ کر سکتا ہے اس کو کہ ٹھیک ہے میں تمہیں مثلا جتنے پیسے چاہیے اتنے میں زیادہ لوں گا، تو یہ سود وہ سود ہے کہ سود تو ہے بلاخر، کیونکہ سود کی تعریف تو اس کے اوپر آ رہی ہے نا، سود یہ تھا کہ آپ قرضہ لیں اس شرط کے ساتھ کہ آپ زیادہ واپس لیں گے، یہاں پر آپ اپنی اولاد کو قرضہ دے رہے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ میں تم سے زیادہ لوں گا، تو سود تو ہے فقہی طور پر، شرعی طور پر جو سود کی ڈیفینیشن کی گئی ہے، تعریف کی گئی ہے، وہ ادھر موجود ہے، لیکن ایکسیپشن ہے، کیونکہ یہ بلاخر شریعت کا بنایا ہوا قانون ہے، تو شریعت ایکسیپشنز تو لگا سکتی ہے نا، لہذا شریعت نے یہاں پر ایکسیپشن لگائی ہے اور کہتی ہے کہ بھلے یہ سود آپ لے سکتے ہیں۔ تیسرا سود جو ایگزیمپٹڈ ہے یا ایکسیپشن ہے وہ آ چکا ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان اگر کافر سے سود لے تو لینا اس کے لیے جائز ہے، اگر اس کی شریعت میں سود دینا جائز ہے تو مسلمان کے لیے کافر، البتہ یہ شرط لگائی ہے بعض فقہ نے کہ وہ کافر کافر ذمی نہ ہو، غیر کافر ذمی سے سود لینا جائز ہے۔ تو یہ تین موارد ہیں کہ جن کو شریعت نے استثناء کیا ہے، اور ان موارد میں اگرچہ سود ہے لیکن سود لینا، اور دو میں دینا بھی جائز ہے لینا بھی جائز ہے، ایک میں لینا جائز ہے، البتہ کافر کو سود دینا جائز نہیں ہے، کافر سے سود لے سکتے ہیں، مثلا آپ نے کسی کافر، اس لیے اگر آپ کو یاد ہو میں نے کہا تھا پیسہ آپ کافر بینک میں رکھوائیں، اس لیے کہ کافر سے سود لینا جائز ہے، لہذا اگر آپ پیسہ رکھوا رہے ہیں تو شرط و شروط کے ساتھ بھی آپ اس سے سود تو لے سکتے ہیں، لہذا وہ جو آپ کو ایکسیس دے رہا ہے تو وہ اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے دے رہا ہے، آپ لیں کھائیں پئیں عیش کریں، کوئی صدقہ نہیں کچھ نہیں، اس میں کوئی پلس مائنس کی ضرورت ہی نہیں ہے، سارا آپ کی جیب میں آئے گا، لیکن سود دینا اس کو پلٹانا، مثلا آپ نے اس کو ایک مرتبہ آپ نے رکھوایا ہوا ہے، ایک مرتبہ آپ نے لون لیا ہوا ہے، تو لون لینے کے طریقے کیا ہیں وہ تو آ چکے ہیں، وہ میں اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن مسئلہ وہاں پر یہ آتا ہے کہ اگر آپ لون لیتے ہیں تو سود کی شرط کے ساتھ اس سے بھی لون نہیں لے سکتے آپ، لیکن کافر کے مال کی نیت سے لے سکتے ہیں، کافر کا مال لے لیں، بعد میں آپ کو ضرورت پڑے ادائیگی کی، کہیں پہ آپ اسٹک ہو جائیں، ظاہر بات ہے نہیں ادا کریں گے تو پریشانی ہوگی، تو وہ پھر اپنے آپ کو پریشانی سے بچانے کے لیے آپ اس کو ایکسٹرا پے کر سکتے ہیں، اس کی شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، لیکن ابتدائی طور پر سود جو ہے وہ لینا، وہ سود پر قرضہ لینا اس میں جائز نہیں ہے، وہ ایک ہیلے کے ذریعے جائز ہو جاتا ہے لیکن ڈائریکٹ طریقے سے جائز نہیں ہے۔ تو یہ دو مسئلے آج آپ کی خدمت میں نے عرض کی، آج انہی پر اکتفا کرتے ہیں اور بات کو اب ہم دوسرے حصے کی طرف لے کے جاتے ہیں، آپ ایک درود بھیج دیں محمد والے محمد۔ کا کیا تقاضا ہے، کیا حق ہے ہماری گردن پر؟ اگر سے دوستوں سے جب میری اس موضوع کے حوالے سے بات کی تو وہ اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کرنا چاہ رہے تھے، وہ خمس وغیرہ کے حوالے سے، کیونکہ یہ مالی مسائل اور یہ ان کو اسی حوالے سے انہوں نے جوڑا تھا، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو دوسری طرف لے کے جاؤں گا، خمس تو انشاءاللہ آپ لوگ نکالتے ہی ہیں، تو نکالنے والوں کو کیا سمجھاؤں کہ نکالو خمس، اس لیے میں آپ کو کسی اور طرف لے کے چلتا ہوں۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ مبارکہ شورا کی آیت ہے، آیت نمبر 23 کا درمیانی حصہ، آیت نمبر 23 کا درمیانی حصہ، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، اے رسول ان کو کہہ دو کہ مجھے اجر رسالت کے طور پر تمہیں کچھ اور تم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ تم میری اہل بیت سے مودت اور محبت کو اختیار کرو۔ اس بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن ظاہری بات ہے بہت کچھ میں سے میں کچھ ہی آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، اس لیے کہ ایک آج کی گفتگو ہے، ایک اگلے جمعے کی گفتگو ہے، تو دو آدھے آدھے پونے پونے گھنٹے کی باتوں میں کیا میں عرض کر سکتا ہوں، تو جتنا جس کو کہیں میں سمیٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں وہ وہی ہے۔ دیکھیں ایام ایام فاطمیہ ہیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اس اہل بیت کے گھرانے کی انتہائی اہم شخصیت کا نام ہے، اس کی اہمیت اور ان کی اہمیت کو آپ صرف اسی بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب قرآن ان کا اہل بیت کے ذریعے تعارف کروا رہا اور ایک حکم بیان کر رہے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جب اس اہل بیت کی طہارت کا اعلان کیا جا رہا ہے، تو جب ملائکہ عرش نے پروردگار عالم سے سوال کیا کہ یہ کون ہستیاں ہیں، تو پروردگار عالم محور تعارف فاطمہ زہرا کو قرار دے رہا ہے. یعنی انسان واقعا سوچے، میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہی ایک جملہ، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلوہا و بنوہا، یہ ایک جملہ، صرف اتنا سا چند کلمات سے مشتمل یہ جملہ، یہ جناب فاطمہ زہرا کی شان اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے بہت کافی ہے. اس لیے کہ اس چادر کے نیچے دیکھیں، ازواج کا دروازہ تو ہم ویسے ہی بند کر چکے ہیں، تو وہ تو اندر جا ہی نہیں سکتی. اچھا، ہم نے جو بند کیا تو ہم نے خود سے اپنی جیب سے تو بند نہیں کیا، ہم نے جو بند کیا وہ اس اعتبار سے کہ روایتوں نے بند کیا، خود عائشہ اہل سنت کی آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، اس آیت تطہیر کی شان نزول اٹھا کے دیکھیں، اس میں ایک قول آپ کو یہ نظر آئے گا، مختلف اقوال ہیں، ایک قول یہ نظر آئے گا کہ جب یہ چادر کے نیچے چاروں جمع ہو گئے، آیت نازل ہوئی، عائشہ قریب آئیں، کہا یا رسول اللہ کیا میں اس چادر میں داخل ہو سکتی ہوں. اب یہ وہ لوگ نقل کر رہے ہیں، ہم لوگ تو نہیں مانتے ہیں، لیکن میں نقل کفر کفر نباشد کے باب سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو وہ لوگ نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا نے یوں فرمایا. حضرت بعض ام سلمہ کے بارے میں تو شاید ہماری روایتوں میں بھی ہے، لیکن ان کے بارے میں یہ کہا ہو رسول خدا نے تو ان کے نزدیک ہے ایسا. کیا کہا؟ کہا کنتی علی خیرن، تم نیکی پر ہو، تم اچھائی پر ہو، تم خیر پر ہو، لیکن چادر میں نہیں آ سکتی. اور ہمارے ہاں اور ان کے ہاں دونوں کے ہاں ام سلمہ کے بارے میں بھی اس طرح کی روایت ملتی ہے کہ جب یہ چادر میں جمع ہو گئے، آیت نازل ہوئی، ام سلمہ آگے بڑھی، کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں اس چادر میں آ سکتی ہوں؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ لا ولیکن کنتی علی خیر، آ نہیں سکتی لیکن تم خیر پر ہو، نیکی پر ہو، اچھائی پر ہو، بھلائی پر ہو، اب جو بھی آپ اس کا معنی کریں. تو ازواج کا دروازہ تو رسول خدا نے خود ہی بند کر دیا، بس اب اندر جو ہیں، اب آپ صرف تصور کریں کہ اندر ہیں کون، اندر موجود افراد وہ افراد ہیں، یعنی جناب زہرا کو اگر ہم چھوڑ دیں تو جناب زہرا کے علاوہ جو افراد اس چادر کے اندر موجود ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جو رسالت الہی کے حامل ہیں. پروردگار عالم، دیکھیں ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی خدا نے کسی، یعنی خدا کے رسول نے کسی کو نومینیٹ نہیں کیا، بالآخر امت کے حوالے کر دیا، ہم تو یہ بات مانتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں جیسی رسالت ویسی ہی امامت، کیونکہ یہ امامت اسی رسالت کی کنٹینیویشن ہے. اسی لیے اگر آپ علم کلام، جو عقائد کا علم ہے، اس میں جا کے آپ وہ دلیلیں دیکھیں گے نا کہ جو وجود امام کی ضرورت کے لیے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ وہی دلیلیں ہیں جو وجود رسول کی ضرورت پر ہیں. رسول کیوں ہونا ضروری ہے؟ تو جو دلیلیں رسول کے ہونے کی وہاں پر بیان کی جاتی ہیں، جب امامت کے اندر بحث کرتے ہیں کہ امام کیوں ضروری ہے، کہتے ہیں وہی دلیلیں جو وہاں ہیں وہی دلیلیں یہاں پہ بھی ہیں، اس لیے کہ یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے، یہ اسی کی خلافت اور جانشینی کا مسئلہ ہے. لہذا جو امر تقاضا کرتے ہیں کہ ایک نبی اور ایک رسول ہونا چاہیے، وہی چیزیں، وہی امور تقاضا کرتے ہیں کہ اگر رسول جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو نبی کے بعد کوئی امام ہونا چاہیے، کوئی اس کا جانشین ہونا چاہیے، کوئی اس کا خلیفہ ہونا چاہیے، تاکہ جو کام رسول کر رہا تھا اپنے زمانے میں، اسی کام کو آگے بڑھا سکے یہ نبی اور امام، سوری یہ امام. تو ایک ہی دلیل ہے دونوں کی ضرورت کی، جو نبوت کے تقاضے ہیں کہ نبی کو کیسا ہونا چاہیے، وہی امامت کے تقاضے ہیں کہ امام کو کیسا ہونا چاہیے. لہذا امام کو عالم ہونا چاہیے، شجاع ہونا چاہیے، معصوم ہونا چاہیے. جو وہاں پر آپ نبوت میں بحث کرتے ہیں، وہی ساری بحثیں یہاں پر بھی آتے ہیں. یعنی اگر آپ بحثی گفتگو کے اعتبار سے دیکھیں گے، علمی گفتگو کے اعتبار سے، تو آپ دیکھیں گے کہ امامت اور نبوت میں کوئی خاص فرق آپ کو نہیں ملے گا. ممکن ہے بعض جگہ پہ آپ ڈیفینیشن کے اعتبار سے ڈفرینشیٹ کریں کہ جی نبی دین لانے والا ہے اور امام دین بچانے والا ہے، نبی دین لانے والا ہے، امام دین کی امپلیمنٹیشن کرنے والا ہے. اس اعتبارات سے ممکن ہے کچھ فرق ہم ڈال سکیں، لیکن اصل ضرورت کے اعتبار سے، اصل خصوصیات کے اعتبار سے، اصل شرائط کے اعتبار سے دونوں تقریباً ایک دوسرے ہیں، ایک دوسرے کی طرح ہیں. پس جس طریقے سے نبوت رسالت الہیہ کا نام ہے، ایک عہدہ الہی کا نام ہے، اور یعنی تعجب کی بات یہ ہے کہ جب امامت اور خلافت نبی اسی نبوت کا ادامہ ہے، اسی کی کنٹینیویشن ہے، تو یہ لوگ نبی میں تو یہ نہیں کہتے کہ نبی ہم بنائیں گے، نبی میں مانتے ہیں کہ نبی اللہ بنائے گا. تو جب نبی اللہ بنائے گا تو اس کی کنٹینیویشن میں کیوں پھر ہم آ کے پھسل جاتے ہیں کہ جی جانشین ہم بنائیں گے؟ بھائی اگر یہ ایسا کام ہوتا کہ جو ہم اس کے قابل ہوتے تو پھر خدا نبوت بھی ہمارے حوالے کر سکتا تھا. بھائی ایک کام کے ہم اہل ہیں، فرض کریں آپ ایک کام کے اہل ہیں، جب آپ ایک کام کے اہل ہیں اگر ایک جگہ ہیں تو پھر وہی کام دوسری جگہ بھی تو آپ اس کے اہل ہیں نا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ مثلا فرض کریں مثلا آپ ہیں اکاؤنٹنٹ، آپ حساب کتاب کے اندر ماہر ہیں، تو اگر آپ اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ آدمی ہیں، اگر آپ بینک میں اہل ہیں اس بات کے کہ آپ کو جو ہے مثلا کیش کا سربراہ بنا دیا جائے، تو آپ دوسرے کسی ڈپارٹمنٹ میں بھی کسی اور ادارے میں چل جائیں تو وہاں پہ بھی آپ اس کے اہل ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ بینک میں تو کیش کا بڑا اچھا کام کر سکتے ہیں لیکن یہی کام اگر ان کو کسی مثلا پیٹرولیم کمپنی میں کرنا پڑے تو وہاں پر ان کو اکاؤنٹس آتا ہی نہیں ہے. جو اہل ہے وہ اہل ہے، ادھر ہو یا ادھر ہو. لہذا اگر امت اس بات کی اہل ہے کہ امام کو نامینیٹ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو ماننا چاہیے کہ امت اس بات کی بھی اہل ہے کہ یہ نبی کو بھی نامینیٹ کر سکتے ہیں. نبی میں آپ کہتے ہیں کہ نبی کو نامینیٹ کرنا خدا کا کام ہے، تو نبوت میں اگر خدا کا کام ہے تو پھر امامت میں کہاں سے یہ غیر خدا کا کام ہو گیا؟ جبکہ نبوت اگر خدائی عہدہ ہے تو امامت کو تو نص سے قرآن یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے پوچھا تھا وہ من ذریتی، کہ یہ امامت آیا میری ذریت میں جائے گی، تو پروردگار عالم نے کیا کہا تھا؟ لا ینالو عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالموں کی طرف نہیں جا سکتا. یعنی واضح طور پر نص سے قرآن کے اعتبار سے پروردگار عالم نے امامت کو اپنے عہدے سے قرآن میں تعبیر کیا ہے. تو جو عہدہ عہدہ الہی ہو، جو خدائی عہدہ ہو، یہ کیسے معقول ہے؟ یعنی واقعاً تعجب ہوتا ہے، یہ عقلیں کہاں گھاس چرنے چلی گئی ہیں ان کی سمجھ میں. یعنی جس کی سمجھ میں آپ دو جمع دو چار نہ آئے تو کیا سمجھا سکتے ہیں اس بندے کو آپ؟ اس سے روشن اور واضح چیز یا آسان چیز کوئی اور ہو سکتی ہے؟ آپ اس کو بولیں دو جمع دو چار، لیکن یہ اس کے یہاں سے نیچے نہ اترے حلق سے، تو آپ اس سے بڑی چیز کیسے اس کے حلق سے نیچے اتار سکتے ہیں؟ تو جو اتنی سی بات نہ سمجھ سکیں کہ بھائی جب عہدہ الہی عہدہ ہے، یعنی آپ اپنے بس فرض کریں، مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک صاحب بہت مالدار انسان، ٹھیک ہے، اور بڑی اس کی سمجھیں بڑا بزنس ہے، بڑا کاروبار ہے، اس کو کہیں جانا ہے، مثلا حج کرنے جا رہے ہیں، مثلا زیارتوں پہ جا رہے ہیں. آپ اس کے پڑوسی، آپ اس کے ہمسائے، آپ اس کے کوئی دور دراز کے رشتہ دار، نہ آپ کا اس کے کوئی کاروبار سے تعلق، نہ آپ کا اس کے اپنی ذات سے بھی کوئی ایسا گہرا تعلق نہیں ہے، بس اتنا پتہ ہے مثلا فرض کریں، یا یہ بھی نہیں پتہ کہ آپ اس کے پڑوس میں رہتے ہیں. آپ کو خبر ملی کہ جناب یہ جا رہا ہے، آپ نے فرض کریں کسی اپنے بھائی کو، کسی اپنے چچا کو، کسی اپنے تایا کو، کسی کو اٹھایا اور لے گئے، اس کے بعد بھائی صاحب میں نے سنا ہے آپ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، تو اس کو اپنا مینیجر بنا کے اپنی کرسی پہ بٹھا کے آپ چلے جائیں، کیا کہے گا آپ کو؟ پہلے سو کہیں بھائی صاحب آپ ہیں کون، اور میں اس کو، میں تو نہ آپ کو جانتا ہوں نہ میں اس کو جانتا ہوں، اور ویسے بھی یہ میرا اپنا داخلی مسئلہ ہے نا، میرا مسئلہ ہے، میری کمپنی کا مسئلہ ہے، آپ کی کیا دخالت ہے اس کے اندر؟ یعنی ہمیں اتنی سی کمپنی، اس کمپنی کو خدائی کمپنی کے مقابلے میں اب آپ کھڑا کریں ذرا، یہ چھوٹی سی کمپنی اور ایک خدائی نظام، خدائی نظام تو پورا کائنات کا نظام ہے نا، وہ کسی ایک خاص فرقے، ایک خاص گروہ، ایک خاص شخص یا چند لوگوں کا نظام نہیں ہے، پوری کائنات کا نظام ہے. اب آپ آئیں جس چادر کے نیچے وہ شخص موجود ہے جو کائنات کا انسانوں کا نہیں تمام مخلوقات جو بھی آپ تصور کر سکتے ہیں تمام جن جنوں میں اچھے جن بھی موجود ہیں تمام ملائکہ وہ تو ویسے ہی معصوم ہوتے ہیں اور ان ملائکہ میں مقرب ترین ملائکہ جبرائیل جیسا ملک بلکہ بعض علماء کے نزدیک روح کہ جس کا تذکرہ سورہ قدر میں ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑا ملک ہے ایسے ایسے ملائکہ جس کی مخلوقات میں شامل ہوں ابراہیم جیسا نبی اسماعیل جیسا نبی آدم سے لے کر خاتم تک کے ان سے پہلے تک کے تمام انبیاء جس کے مخلوقات میں شامل ہوں ان سب میں سب سے افضل ترین شخص اس چادر کے نیچے موجود ہے پھر اس چادر کے نیچے وہ انسان موجود ہے کہ جس کو بنص قرآنی نفس رسول ہے یعنی نبوت کے علاوہ علی اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہے الا انہ لا نبی آبادی تمہارے اور میرے درمیان صرف ایک نبوت کا فاصلہ ہے والا نبوت کے علاوہ تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے یہ علی بھی اس چادر کے نیچے موجود ہے حسنین کریمین جو جوانان جنت کے سردار ہیں جو نس سے روایت ختمی مرتبہ جس کو شیعہ اور سنی دونوں علماء نے نقل کیا ہے کہ حاضان ابنان امامان قاما او قادا یہ میرے دونوں فرزند امام ہیں چاہے قیام کریں چاہے بیٹھ جائیں جس کی امامت کے اوپر نس رسول موجود ہے وہ حسنین اس چادر کے نیچے موجود ہیں مگر نبی کائنات کا افضل ترین انسان علی کائنات کے افضل ترین کے بعد افضل ترین انسان حسن حسین جو جوانان جنت کے سردار ہیں وہ اس چادر کے نیچے موجود ہیں اور اس چادر کے نیچے موجود ہونے کے باوجود پروردگار عالم اگر تعارف کے لیے کسی کا انتخاب کرتا ہے تو وہ ہے فاطمہ زہرا یعنی اپنے حبیب کو چھوڑ دیا علی کو چھوڑ دیا حسن و حسین کو چھوڑ دیا اور انتخاب کیا فاطمہ زہرا کا اس کے علاوہ اور کیا فضیلت چاہیے آپ کو فاطمہ زہرا کی میں کہتا ہوں میں نے کہا نا کہ سب کچھ چھوڑ دیں آپ یہی ایک جملہ جو نقل ہوا ہے کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا فاطمہ زہرا کی شان اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے یہ بتا رہا ہے کہ فاطمہ زہرا کا مقام دیکھیں بعض جگہ ہماری جس کو کہتا ہے نا ہاتھ بندھے ہوئے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو ہم بول نہیں سکتے مان نہیں سکتے اعتقاد شیعہ کے خلاف ہو جائے گا یعنی اہل تشیع کے نزدیک بھی اور اہل سنت کے نزدیک بھی یہ بات طے شدہ امر یعنی بالاجماع شیعہ و سنی یہ بات طے شدہ امر ہے کہ رسول خدا کے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا فضیلت کے اعتبار سے مقام و مرتبے اور منزلت کے اعتبار سے رسول خدا سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا یہ بھی طے شدہ امر ہے کم سے کم ہم شیعوں کے نزدیک البتہ اہل سنت بھی اس کو مانتے ہیں کہ صحابہ میں جو شان اور فضیلت علی کو حاصل ہے وہ کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے بس یہ بھی ایک ستم ظریفی ہے امت کی کہ وہ جو نفس رسول ہے اس کو صحابی بنا دیتے ہیں جو نفس رسول ہے وہ کہاں اور صحابیت کہاں صحابی تو رسول کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو کہا جاتا ہے ان کے حساب سے وہ جو رسول کی جان ہو رسول کا نفس ہو وہ صحابی نہیں ہو سکتا وہ تو سب سے اوپر ہونا چاہیے تو بعض اہل سنت کا بھی یہ نظریہ ہے کہ علی تمام صحابہ سے افضل ہیں اگرچہ خلافت پھر بھی نہیں دی لیکن علی تمام صحابہ سے افضل ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے اوپر رسول خدا ہیں اور پھر امیر المومنین اچھا یہ وقت تو کتنے بجے تک ہے کہاں گئے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ علی سب سے افضل ہیں اور رسول خدا اس سے اوپر ہیں لیکن ایک بحث آ سکتی ہے، ایک نظریہ ہے، ایک سلسلہ ہے کہ علی اور فاطمہ. میں شاید کئی دفعہ یہ جملہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ افضلیت کے اعتبار سے طے کرنا آسان کام نہیں ہے. یعنی آپ خود دیکھیں نا کہ علی کے ہوتے ہوئے خدا نے تعارف فاطمہ سے کروایا. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے علی افضل یا فاطمہ افضل، آسان نہیں ہے طے کرنا. علی اگر نفس رسول ہیں تو فاطمہ بذات رسول ہیں. فاطمہ روح یلتی بین جنبے، رسول کہتے ہیں کہ فاطمہ میری روح ہے جو میری پسلیوں کے درمیان موجود ہے. آسان نہیں ہے. یعنی وہ روایتیں آپ اٹھا کے دیکھیں کہ جو امیر المومنین کی شان میں رسول گرامی قدر نے بیان فرمائی ہیں، وہ روایتیں آپ اٹھا کے دیکھیں جو فاطمہ کے بارے میں بیان فرمائی ہیں، یعنی واقعا فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے. شاید ممکن ہے، کوئی بعید نہیں ہے کہ بعض علماء اس بات کے بھی قائل ہوں جو مجھے یاد پڑ رہے کہ ہیں بھی شاید، کہ دونوں مساوی ہیں، دونوں مساوی ہیں. لیکن بعض علماء نے امیر المومنین کو جناب زہرہ سے ایک قدم اوپر رکھا ہے، اس لیے کہ فاطمہ، اب یہ پورا قضیہ ہے، شاید میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، وقت کی تنگی کی وجہ سے اشارتاً چلیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ظاہراً علامہ امینی کا یہ واقعہ ہے الظاہر جو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ علامہ امینی ایک مرتبہ کسی ایئرپورٹ سے کہیں سفر کے لیے جا رہے تھے، کچھ برادران اہل سنت سے ان کی ملاقات ہو گئی، انہوں نے پہچانا کہ آپ فلاں آدمی ہیں، ہاں جی میں فلاں آدمی ہوں. کہا آپ نے بڑا علی کی ولایت کی بات کی اور ان کے اوپر بہت کتابیں لکھی ہیں اور بڑا آپ اس کے جس کو کہیں مدافع ہیں حق کے علی کے، تو ہمارے پاس ٹائم تو زیادہ نہیں ہے، فرض کریں مثلا اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے فلائٹ کی، پانچ منٹ آپ کو دے سکتے ہیں. آپ پانچ منٹ میں ہمارے لیے ثابت کر سکتے ہیں کہ حق ان دو میں سے، یعنی علی اور اول میں سے کس کے ساتھ تھا؟ پانچ منٹ میں. یہ بندہ وہ بندہ ہے جس نے ایک کتاب لکھی ہے الغدیر کے نام کی. الغدیر اس وقت جو مختلف تحقیقات کے ساتھ چھپی ہوئی ہے 13 جلدوں میں ہے، اور جو پرانی جلدیں تھیں 6 بڑی جلدیں تھیں. اس الغدیر کو جو 6 جلدیں 13 جلدیں 15 جلدیں جو بھی پلس مائنس جلدیں ہیں لکھنے کے لیے، اغر فاطمینی کہتے ہیں کہ علامہ امینی نے 10,000 کتابیں پڑھی ہیں اس ایک کتاب کو لکھنے کے لیے. 10,000 کتابیں پڑھی ہیں، دیکھی نہیں ہیں، پڑھی ہیں، حاشیے لگائے ہیں اس کے اوپر. یعنی حاشیے انسان کب لگاتا ہے؟ جب کوئی مطلب سمجھتا ہے، غور سے پڑھے تو لگاتا ہے، وہ سرسری سے پڑھنے پہ حاشیے نہیں لگتے ہیں. 10,000 جلد کتاب پڑھی ہو جس نے ایک کتاب لکھنے کے لیے، اس کے ذہن میں کتنا ذخیرہ ہوگا معلومات کا. اور اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں پانچ منٹ میں پورا کر دو، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، واقعی کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہی والی بات ہے، پونے گھنٹہ بھی کم لگتا ہے کہ بلاخر کیا بولے بندہ، کیا نہ بولے، کہاں سے شروع کرے، کہاں پہ ختم کرے، کچھ سمجھ ہی نہیں آتا انسان کو. اتنا کچھ روایات میں موجود ہے. یہ صورتحال ہوتی ہے، ہم جیسے جاہلوں کے لیے ایک سوچنا پڑتا ہے، یعنی سوچ کے بھی بولنا شروع کریں تو بھی پانچ منٹ میں بولنا تو بڑا مشکل کام ہے. اب بات آئیے، مجھے ایک اور جملہ یاد آ گیا، ایک اور قصہ یاد آ گیا، ایک درود بھیج دیں محمد والے محمد، جلدی تو نہیں ہے نا آپ کو؟ مسئلہ نہیں ہے پھر. صلی اللہ محمد والے محمد. علی نقی نقن صاحب کے نام سے جو مشہور ہیں، آپ نے نام تو سنا ہوگا، کسی یونیورسٹی میں، علی گڑھ یونیورسٹی میں شاید کوئی پروگرام تھا یوم حسین، ٹاپک تھا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. مختلف جیسا ابھی یہاں پر ہوا تھا نا، وہ عمار نقشوانی آئے ہوئے تھے، 12 منٹ دیے ان کو، مثلا 15 منٹ جو بھی دیے، ان کو 5 منٹ دیے گئے. 5 منٹ میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اب یہ شیعوں کے نمائندے ہیں، اتنا بڑا سیمینار ہو رہا ہے، یوم حسین ہو رہا ہے، مختلف مکاتب فکر کے بزرگان وہاں پر موجود ہیں جو اہل ممبر ہیں یا بولنے والے ہیں یا اسکالرز ہیں. اب سب کو مل رہا ہے، ان کو بھی 5 منٹ ٹائم ملا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کتنی تاریخ آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے، اگر کچھ ذہن میں ہوگا تو شاید آپ کو سمجھ آئے گا، ورنہ تو آپ میرا اسی طرح منہ دیکھ رہے ہوں گے جیسے ابھی دیکھ رہے ہیں. نقن صاحب کی باری آئی، گئے ممبر پہ. اب آپ دیکھیں مجمع میں سنی بھی بیٹھے ہیں، شیعہ بھی بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی والی بات ہے اس قسم کے پروگرام اگر انڈیا میں ہو رہے ہوں تو کوئی ہندو بھی ہو، سکھ بھی ہو، ادھر ادھر کے دوسرے لوگ بھی ہوں. اب ایک مجمع ہے جس میں سارے افراد موجود ہیں اور اس میں بہرحال شیعہ بھی ہے. اب نقن صاحب ممبر پہ گئے, خطبہ شروع کیا. اچھا میں نے کہا نا, میں تو جب وہاں جاتا ہوں تو سب کچھ سانس بھی روک لیتا ہوں اور بس بولتا چلا جاتا ہوں تاکہ کچھ 15 منٹ کچھ تو ہو جائے. مگر نقن صاحب بڑے جس کو کہیں تسلی سے انہوں نے خطبہ شروع کیا. اچھا آہستہ آہستہ آرام آرام سے خطبہ پڑھنے ہیں, پڑھے جا رہے ہیں. خطبہ بھی ماشاء اللہ لمبا ہو گیا. اب آپ خود ذرا تصور کریں مجمع میں جو شیعہ بیٹھے ہوئے ہوں گے ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا, ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی کہ یار 5 منٹ میں سے 4 منٹ تو بزرگوار نے جو ہے خطبے میں لگا دیے. ایک تو ویسے ٹائم کم, اوپر سے 4 منٹ 4.5 منٹ کا آپ کا خطبہ ہو, تو سب یہی سوچ رہے ہوں گے یار انہوں نے تو ناک کٹوا دی. وہ نہیں بولنا آتا تھا تو نہ بولتے, جس سے ہم بھی بعض لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ نہیں بول سکتے تو نہ جاؤ ادھر ادھر, جب ضرورت نہیں ہے اتنا بولنے کی تو جانے کی ضرورت کیا ہے, جاتے ہو دفاع کرنے نہ کٹوا کے آ جاتے ہو. تو یہی کام عوام سوچ رہے ہوگی کہ یہ بلاخر یہ شیعوں کے نمائندے ہیں, انہوں نے تو شیعوں کی ناک کٹوا دی. جب 4.5 منٹ گزر گئے, خطبہ پورا ہوا, انہوں نے فرمایا کہ جناب موضوع یہ دیا گیا ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. تو میں ایک جملے میں بتا دیتا ہوں کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعہ بدھ والے دن ہوتا, اور یہ کہہ کے نیچے اتر گئے. یہ جمعہ بدھ والا دن اصل میں تاریخ میں ہو چکا ہے. بدھ والے دن بنی امیہ کے خلیفہ نے جمعہ بدھ والے دن پڑھایا تھا اور کسی نے اعتراض نہیں کیا. ان کا بولنے کا مقصد یہ تھا کہ دین کا یہ حال ہوتا کہ آپ جتنی بھی بدعتیں دین میں ایجاد کر دیتی کوئی بولنے والا نہ ہوتا. یہ ہے کربلا کا کمال کہ اس نے دین کو بچایا ہے. تو خلاصہ یہ کہ اب یہ بھی ان کو بھی 5 منٹ ملے. انہوں نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ بھائی, بٹھا لیا ان لوگوں کو. یہ ذہن میں رکھیں کہ 2 نامنیز ہیں, یا خلیفہ اول ہیں حق پر یا علی حق پر ہیں, تیسرا تو کوئی میدان ابھی ہے نہیں میدان میں. تو یہی دو کے اوپر جھگڑا ہے, ہم کہتے ہیں یہ, وہ کہتے ہیں وہ, یہ اور وہ کا جھگڑا ہے. کہا بیٹھ جاؤ, بٹھا لیا. کچھ وہ روایتیں جو جناب زہرا کی فضیلت کو بیان کرنے والی روایتیں تھیں جو سنی کتابوں میں موجود تھیں, ان سے پوچھنا شروع کیا. کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس یہ روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا فاطمہ بزعت منی, جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی, یہ ہے روایت؟ کہاں ہے یہ روایت؟ اچھا اب ان کو تو نہیں پتا نا یہ کون سی بند گلی میں لے کے جا رہے ہیں, لہذا وہ بھی ہاں ہاں کرتے رہے. ہاں ہے یہ روایت, بالکل صحیح روایت ہے, ہماری کتابوں میں موجود ہے. بڑے جوش و خروش کے ساتھ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ روایت موجود ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ یہ روایت بھی تمہارے پاس موجود ہے کہ رسول خدا نے فاطمہ کے بارے میں بیان کیا کہ یہ میری روح ہے جو میری پسلیوں کے درمیان موجود ہے. کہاں یہ بھی روایت موجود ہے. کہا یہ روایت بھی موجود ہے کہ رسول خدا نے فاطمہ کے بارے میں کہا کہ یہ سیدۃ النساء العالمین, تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. کہاں یہ روایت بھی ہے. کہا یہ بھی کہا ہے رسول خدا نے فاطمہ کے بارے میں کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ, اہل جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہے. کہاں یہ بھی کہا رسول خدا نے. 4-6 موٹی موٹی جو جناب زہرا کی فضیلت کو ثابت کرنے والی روایتیں تھیں جب اقرار لے لیا. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ بھی روایت تمہارے ذخیرے میں موجود ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتا جاہلیا, جو مر گیا اور اس نے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی تو وہ جہالت کی موت مرا. کہاں یہ بھی روایت ہمارے سامنے ہماری کتابوں میں موجود ہے. کہ اگر اتنا کچھ ہے تو صرف اتنا بتا دو کہ جب فاطمہ اس دنیا سے گئی تھی تو ان کا زمانے کا امام کون تھا. ان کی سمجھ میں تو آ گیا, ان کی سمجھ میں تو آ گیا, لہذا وہ خدا حافظ کر کے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. یہ ہے فاطمہ, یہ ہے کمال فاطمہ. فاطمہ بقاء دین کی دلیل ہے, فاطمہ سے دین بچتا ہے, فاطمہ سے ایمان بچتا ہے. فاطمہ وہ ہے کہ اگر دین کو بچانے کی ضرورت پڑے تو بھی فاطمہ کے ذریعے علامہ نے بچایا, اور خدا کو تعارف کی ضرورت پڑے تب بھی خدا فاطمہ کے ذریعے تعارف کرا رہا ہے. یہ ہے فاطمہ کا مقام و مرتبہ. اب ایک ایسی ہستی جس کے, دیکھیں میں تو کچھ بھی ابھی بیان نہیں کیا, سچی بات ہے کچھ بیان نہیں کیا, لیکن آپ کتابیں ضرور پڑھیں, جس میں جناب زہرا کی شان و فضیلت کو بیان کیا گیا. مجھے تو حق کے اوپر بات کرنے کی بات کہی گئی تھی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انسان حق کو اسی وقت پہچانتا ہے پہلے ذی‌الحق کو پہچانے. جب تک ذی‌الحق کی معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک اس کو حق کی معرفت نہیں ہو سکتی. پہلے پہچانے تو صحیح کہ کن کا حق ہماری گردن پر آ رہا ہے, پہلے وہ اس ہستی کو پہچانیں گے ہم تو پتہ چلے گا کہ اس ہستی کا کیا حق ہو سکتا ہے. کیونکہ حق تو الگ الگ ہو سکتے ہیں نا بھائی, ہماری ماں کا بھی ایک حق ہے ہماری گردن پر, مگر کیا فاطمہ کا اتنا ہی حق ہے جتنا ایک ماں کا حق ہوتا ہے یا نہیں؟ فاطمہ کا حق اس سے زیادہ ہے. ماں کے حق کو بیان کرنے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے علماء کیا کرتے ہیں, تمام وہ روایتیں جو ماں کی شان میں فضیلت میں آئی ہیں کہ ماں کا یہ مرتبہ, ماں کا وہ شان, پھر کہیں جا کے ماں کا اتنا سا حق ثابت ہوتا ہے. اور وہ فاطمہ زہرا جس کے دم پر یہ کائنات چل رہی ہو اس کے حق کو ثابت کرنے کے لیے کتنی ضرورت ہوگی. لیکن میں ساری باتوں کو سمیٹتے ہوئے ابھی آپ کی خدمت میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ آئے مودت نازل ہوئی ہے تو اللہ کے رسول نے اصحاب کے درمیان اس آیت کی تلاوت کی. جب آیت کی تلاوت کی تو کمال کی بات یہ ہے, آپ جا کے روایتیں دیکھیں, اہل سنت کی بھی روایتیں دیکھیں, پوچھنے والے خلیفہ دوم سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کون افراد ہیں کہ جن کی محبت و مودت کو آپ ہم پر واجب کر رہے ہیں. اچھا اتنا تو اس روایت سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ان کی بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ لہن جو پروردگار عالم نے اختیار کیا ہے مودت اور محبت کے لیے اس سے وجوب تو سمجھ میں آ رہا ہے. وجوب یعنی ضروری ہونا, حتمی ہونا, نہ کریں گے تو گنہگار, واجب کا یہی مطلب ہے نا. تو یہ تو ان کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ کون ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت کو ہمارے اوپر واجب کیا جا رہا ہے. جس میں وہ شک کر رہے تھے وہ افراد تھے کہ ہیں کون, وجوب میں ان کو کوئی شک نہیں تھا. اور رسول خدا نے بھی ان کے شک کو ایسا دور کیا کہ رسول نے حجت تو کر دی تمام. اب حجت تمام ہونے کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے تو وما علینا الا البلاغ. رسول کا کام ہے پیغام پہنچانا. رسول نے, روایت کا جملہ یہ ہے, رسول نے تین مرتبہ یہ کہا کہ یہ علی, فاطمہ اور ان کے دونوں فرزند یعنی حسن اور حسین ہیں. یہ علی, فاطمہ اور حسن اور حسین ہیں, یہ علی, فاطمہ اور حسن اور حسین ہیں. تین مرتبہ رسول خدا نے یہ بیان فرمایا کہ یہ اہل بیت جن کی مودت اور محبت کو تم پر فرض کیا جا رہا ہے, یہ اہل بیت, یہ ہستیاں ہیں. علی بھی ہیں, فاطمہ بھی ہیں, حسن و حسین بھی ہیں. اب صرف میں ایک معصومانہ سوال امت اسلام سے, مسلمانوں سے, مسلمانوں کے علماء سے. دیکھیں ہم تو کہتے ہیں کہ یہ آئے مبارکہ اصل میں ولایت اور خلافت امیر المومنین کی طرف لے کے جانا چاہ رہی ہے. ہمارا تو دعویٰ یہ ہے. میں ابھی اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے, ابھی ولایت اور امامت کو تھوڑی دیر کے لیے ہم چھوڑ بھی دیں. جس طرح یہ بات کرتے ہیں ہم ان سے انہی کی زبان میں بات کر کے دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں. کچھ جواب تو ملنا چاہیے نا ان سے. بھائی آیت کہہ رہی ہے مودت اور محبت اہل بیت کو اختیار کرو, درست؟ محبت اور مودت, یعنی مودت کا جو معنی علماء اور مفسرین نے کیا ہے, کہتے ہیں مودت محبت کا شدید درجہ. انشاءاللہ کچھ باتیں اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, لیکن آج آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مودت محبت کا ایکسٹریم سٹیج, یعنی جب آپ کی محبت بڑھتی ہے, بڑھتے 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 اپنے ایکسٹریم تک, جس کو کہتے ہیں جنون تک پہنچتی ہے, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, یہ ہے مودت. کہ جب انسان اپنے محبوب کے لیے, جس کو کہیں کہ سمجھے مرحلہ عشق تک پہنچ جائے, اس کو کہتے ہیں مودت. اب اس کے اثرات وغیرہ کیا ہیں وہ انشاءاللہ میں اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ مانگا ہے خدا نے, خدا نے نہیں کہا. دیکھیں حب کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے کچھ روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, وہاں پہ لفظ یحب و محب یہ لفظ استعمال ہوا ہے عربی زبان میں, عربی لفظ ہے. تو خدا کہہ سکتا تھا محبت اہل بیت, لیکن خدا نے محبت نہیں مودت کہا ہے, تو کچھ تو سوچ کے کہا ہوگا نا. تو ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں سے ایک سوال کرتے ہیں کہ اے ہمارے بھائیوں, مسلمان بھائیوں, یہ بتاؤ کہ محبت جب اتنی عشق کی حد تک پہنچ جائے تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ کیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ علی کے گلے میں رسی باندھ کر کھینچیں؟ یہ محبت کا تقاضا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ فاطمہ زہرا کے دروازے کو جلا دیں؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ فاطمہ زہرا کے چہرے پہ تماچا لگائیں؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ فاطمہ زہرا کے بازو پر اور اس کی پسلیوں پر تلواروں سے اتنی ضربے لگائیں کہ فاطمہ زہرا کا محسن سخت ہو جائے؟ یہ محبت کا تقاضا ہے, اس کو آپ محبت کہتے ہیں؟ سورہ مبارکہ نور کی آپ آیت کو جا کے دیکھیے گا, ظاہراً 63 آیت ہے, اگر نمبر تھوڑا آگے پیچھے ہو رہا تھوڑا آگے پیچھے کی آیت کو دیکھیے گا, پروردگار عالم نے واضح طور پر ان لوگوں کو دھمکایا ہے, دھمکا رہا ہے خدا, ڈرا رہا ہے خدا کہ جو امر رسول کی مخالفت کرتے ہیں. فَلْيَحْذُرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, یعنی ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ جو امر رسول کی مخالفت کرتے ہیں. تو رسول تو امر دے کر گئے ہیں کہ ان کی محبت کو اختیار کرو, خلیفہ دوم نے واضح بھی کر دیا کہ محبت اور مودت واجب بھی ہے. اشخاص میں اختلاف تھا, انہوں نے پوچھ لیا بھائی یہ کون ہے, رسول نے بتا بھی دیا یہ کون ہے, اب تو سب کچھ کلیئر ہو گیا نا. اب اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ فاطمہ زہرا کے ساتھ مظالم کریں, اس کو آپ محبت کہیں گے؟ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے امر الہی کی اطاعت نہیں کی, آپ نے خدا کے اور رسول کے کیے ہوئے فیصلے پر سر تسلیم خم نہیں کیا, اسی لیے آپ مسلمان رہ گئے اور ایمان کے درجے تک نہیں پہنچ پائے. کیونکہ قرآن کی نص سے قرآن یہ ہے کہ مومن وہ ہے کہ جب خدا اور خدا کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو اس فیصلے کے مقابل میں ان کے دل میں کوئی کھٹکا نہ باقی رہے, رائی کے دانے کے برابر بھی کھٹکا نہ ہو ان کے دل میں, وہ مومن ہوا کرتا ہے. آپ نے تو رائی کے دانے کیا, آپ نے تو پورا دین ہی بدل دیا, آپ کے دل و دماغ میں اتنا کھٹکا کہ آپ نے محبت اہل بیت جس کو واجب قرار دیا جا رہا ہے اس محبت کے تقاضوں کو بھلا کر, یعنی انسان یہ حرکتیں اس وقت کرتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ بغض ہو, محبت میں یہ حرکتیں سرزد نہیں ہوتی, بغض میں یہ حرکتیں سرزد ہوتی ہیں. آج ہم اس گفتگو کو یہیں پر پروردگار عالم سے دعا کرتے ہوئے ختم کر رہے ہیں کہ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ, ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے اس دین مبین کو سمجھیں اور سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں اور علی اور اولاد علی کے حق کا دفاع کر سکیں اور ان کے حق پر باقی رہ سکیں. بحق محمد و آل محمد جو مومن و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد فرما, جو صاحبان اولاد ہیں ان کو اولاد کو نیک و صالح قرار دے. بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے باقیات و صالحات میں سے قرار دے. بحق محمد و آل محمد جو مومن و مومنات جہاں کہیں بھی موجود ہوں, بیمار ہوں, خاص طور پہ جنہوں نے بیماری کے لیے التماس دعا کہا ہے, منظوران نظر جو اس وقت ذہن میں ہیں نہیں ہیں, سب حاضرین محفل ان کے متعلقین سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. بحق محمد و آل محمد جو مومن و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, انہیں جوار رحمت میں آل علیین میں جگہ عنایت فرما. بحق محمد و آل محمد جہاں کہیں بھی مومنین پر ظلم ہو رہے ہوں مومنین کو ان مظالم سے نجات عطا فرما. بحق محمد و آل محمد دشمنان دین و اسلام اگر قابل ہدایت نہ ہو تو نیست تو نابود فرما دے, اگر قابل ہدایت ہو تو ہدایت کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما. بحق محمد و آل محمد جو مومن و مومنات خاص طور پہ حاضرین محفل ہم سب کے مومنین و مومنات گھر والے جو بھی خاندان والے اس دنیا سے جا چکے ہیں پروردگارا, بحق محمد و آل محمد بحق زہرا ان کی قبروں کو نور زہرا سے منور فرما. بحق محمد و آل محمد ان کی قبر و برزخ کی منزلوں کو آسان فرما, انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں سے قرار دے, امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین.